الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الانبياء امام الاتقياء رئيس الاصفياء سيدنا ونبينا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وعترته أهل الكرم والوفاء إلى يوم القيامة ويوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صدق الله المولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الامي واله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. گزشتہ روز بھی ارادہ تو یہی تھا کہ اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے بات کر لی جائے، سورہ احزاب کی یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، پھر اسی سے مفہوم سے تقریباً یکساں مضمون کی ایک اور آیت مقدسہ سورہ فتح میں بھی ملتی ہے ہمیں. لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ پرسوں نورانیت مقدسہ کے حوالے سے جو کچھ مضامین باقی رہ گئے تھے، تو اس کو سمیٹنے میں ہمارا کل کا سارا وقت اسی میں گزر گیا. اور کوشش تو یہی ہے کہ ہم اپنے منتخب کردہ مضامین کو عقائد کے حوالے سے یعنی مکمل کر لیں، اور آپ سب کو یہاں سے مطلب کوئی جب جائیں تو ایک آپ کو پیغام ملے، آپ کو یہاں سے کچھ اسباق مل جائیں جو یاد ہو جائیں اور آگے مزید آپ کی استقامت رہے، دوسرے کو کچھ کہنے سمجھانے بتانے اور تبلیغ کرنے کے قابل ہو سکیں، تو یہ مقصد بھی ہے اس کا. اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا عظمت والا بنایا، کیونکہ اللہ تعالی نے خود اپنی ذات کی دلیل قرار دیا ہے. دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے، اور جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی ہی دلیل ہوتی ہے. دعویٰ اگر بہت بلند ہے تو دلیل بھی اتنی ہی بلند و بالا ہوگی. دعویٰ جتنا ہماگیر ہوگا اس کی دلیل اتنی ہی عالمگیر ہوگی. یہ ایک اصول ہے. مثلا آپ کا اگر صرف اتنا ہی دعویٰ ہو کہ بھئی میں پڑھتا ہوں، میں طالب علم ہوں، اور تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کا ایک کارڈ دکھا دیں، بھئی ٹھیک ہے آپ طالب علم ہیں، یہ کافی ہے. اور ہماری گریجویٹ پارلیمنٹ کا اگر کوئی ممبر ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میں ایم این اے ہوں، تو ٹھیک ہے کیونکہ پارلیمنٹ گریجویٹ ہے، تو یہی کافی ہے کہ وہ اپنی بی اے کی ڈگری جو ہے وہ بھی دکھا دے، یا پارلیمنٹ سے جو اس نے تنخواہ لی ہو جس واؤچر پہ سائن کیے ہوں گے تو وہ دکھا دے. نہ 1,30,000 روپے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے ایم این اے کو، اور وہ آ جا کر کچھ بھی نہیں کرتا. بہرحال تو دعویٰ جیسا ہوگا ویسی دلیل ہوگی. دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی یہ واقعی طالب علم ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ استاد ہے، یہ عالم دین ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ معلوم ہو جائے گا، ویسی وہ دلیل پیش کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ انما الہکم الہ واحد. ہم نے توحید کے مضمون میں گفتگو یہیں سے شروع کی تھی. اللہ تعالی کا دعویٰ ہے کہ بے شک تمہارا معبود الہکم, تمہارا معبود, سب مخلوق کو اللہ تعالی نے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا ہے, وہ معبود تمہارا واحد ہے, یکتا ہے. اللہ کا دعویٰ ہے. اور اللہ تعالی نے دلیل میں یہ نہیں فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک زینہ دیتا ہوں, عرش عظیم تک چڑھ کر کے آؤ اور مجھ کو دیکھ لو کہ میں اکیلا ہوں یا نہیں ہوں یا میرا کوئی مشیر ہے. نہیں, دلیل اس نے یہ دی کہ میرا محبوب اس کی دلیل ہے. یا ایہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو, بلا شبہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی, رب کی طرف سے دلیل آئی. جب رب کی طرف سے دلیل ہے تو وہ اس کی الوہیت پر بھی دلیل ہے, اس کی ربوبیت پر بھی دلیل ہے, اس کی رزاقیت پر بھی دلیل ہے, ہر اعتبار سے دلیل ہے. تو تمہارے رب کی پاس سے جو دلیل آئی ہے, اس دلیل کو سمجھو اور پھر اللہ تعالی کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کو جان لو. دیکھیے, جتنے بھی انبیاء و مرسلین علیہم السلام اجمعین آئے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام اس طرح دیتے رہے اور خبر دیتے رہے کہ لوگوں یاد رکھو, اللہ تعالی وحدہ لا شریک, اللہ تعالی کی بندگی کرو, اللہ تعالی پر ایمان رکھو, اللہ تعالی پر توکل کرو, یہ ان سب کا پیغام رہا. کسی بھی رسول اور نبی نے شہادت کے ساتھ کوئی بات بیان نہیں کی. تبلیغ دین میں خبر دی کہ اللہ تعالی نے ہم کو یہ خبر دی, ہم تم کو خبر دیتے ہیں, اللہ نے یہ خبر دی, ہم تم کو یہ خبر دیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی صورت میں دلیل دی تو محبوب نے خبر نہیں دی, بلکہ محبوب نے یہ فرمایا کہ میں دیکھ چکا ہوں, اسی لیے گواہی دیتا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ تبارک و تعالی وہ واحد ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو یہ ہے دلیل. جیسا دعویٰ کیا اللہ تبارک و تعالی نے, ویسے ہی عظیم الشان دلیل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں عطا فرما دی. اچھا, اب یہ دلیل مطلق ہے, صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ الوہیت پر دلیل ہو, مطلق دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی جس نے اتنے حسین و جمیل مخلوق میں تخلیق فرمائے تو خود اللہ تعالی کتنا حسن و جمال رکھنے والا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور یہ تو خود فرمایا بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال, کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جمیل ہے, یعنی جمال رکھتا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو خود جمال کا پیکر ہو اور جمال کو پسند بھی کرے تو اب اپنے جمالی پیکر پر دلیل بھی حضور کو بنا رہا ہے, تو حضور کا بھی حسن و جمال یکتا ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بھی یکتا بنایا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری, کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور معجزات, یہ سب الگ الگ ذوات میں تقسیم ہیں, مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات کا کمال یہ ہے کہ الگ الگ ذوات میں جو کمالات ہیں اس سے بڑھ کر کمال آپ کی تنہا ذات میں موجود ہے. آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظمتیں ہیں کہ ظاہر میں, باطن میں آپ کے حسی پہلو جس پر کل ہم گزشتہ روز بات کر چکے, آپ کے معجزاتی پہلو, سب میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی واضح اور بہت ہی روشن دلیل رکھ دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے, اور پھر اس دلیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اکملیت, کامل اور اکمل ہونے کے اعتبار سے ایک اور دلیل بھی عطا فرمائی, یعنی دلیل کو کامل بنانے کے لیے اس پر بھی ایک دلیل رکھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام طبرانی نے اس کو نقل کی حدیث شریف, کہ جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے گیا تو میں نے اللہ تعالی کے اسماء صفات کے مختلف طبقات دیکھے, اسماء صفات کے مختلف طبقات, اور ایک ایک طبق اتنا وسیع و عریض پایا کہ جتنا زمینی سفر کر کے سدرۃ المنتہا تک آیا اس سے زیادہ. ہر ایک معراج شریف کا ہر مرحلہ اس سے آگے زیادہ کشادہ ہے. یعنی اگر زمین سے آسمان اول تک کا فاصلہ جو بھی ہے تو پھر آسمان اول کی موٹائی اس سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا وہ زیادہ وسیع و عریض ہے, اور سدرۃ المنتہا سے آگے وہ سارے سفر سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اسماء صفات جو کہ 4000 ہیں, حضور نے فرمایا 4000 ہیں, اور 4000 اسماء صفات جو کروڑوں اور اربوں میل پر پھیلے ہوئے ہیں ان کے طبقات. میں جب وہاں سے گزرا تو جب میں رحمان سے گزرا, رحمان طبقہ ہے وہاں, اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت رحمانیت جلوگر ہے, تو جب میں وہاں سے گزرا تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے میں خود بھی متصف ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ایک انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے نا, ماحول کا, تو جب اس ماحول سے سرکار گزر رہے ہیں تو اس ماحول میں رنگے گئے. فرماتے ہیں پھر میں صفت رحیمیت سے متصف ہو گیا, کہیں حنان کی صفت سے گزر کر, کہیں منان کی صفت سے گزر کر, تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو دلیل بنایا. اب اس دلیل کو کاملیت اور اکملیت بھی عطا فرمائی, پہلے بھی عطا فرمائی تھی, مگر ہم لوگوں کے لیے کیونکہ یہ ایک واقعے کی صورت میں ہے تو اس کا مطلب ہے سرکار کو اپنے بارگاہ خاص میں بلوا کر اللہ تبارک و تعالی نے مزید یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اب تو تم مانو کہ یہ میری ذات کی روشن دلیل ہے, اب تو مانو کیونکہ اب تو یہ ان صفات سے متصف ہو گیا نا میرا محبوب, لہذا اس کو اب مان لو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو محبوب ہی قرار دیا ہے, اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ صرف محبوب ہی ہوتا ہے, محبوب ماتوب نہیں ہوتا, محبوب ہوتا ہے ماتوب نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو چاہنے والا ہے محب اس کا کبھی عتاب محبوب پر آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو خود محبوب کی رضا چاہتا ہے, محبوب جو پسند کرے وہی اللہ تبارک و تعالی پسند کرے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل فیصلہ فرمائے محبوب اسی فیصلے کو پسند فرمائے. تو یہ ان کے معاملات دعوے اور دلیل کے ساتھ ساتھ ہیں, کیونکہ دلیل دعوے سے مختلف نہیں ہوتی اور دعویٰ اپنی دلیل سے مختلف نہیں ہوا کرتا. تو اسی اعتبار سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا عظمت والا بنایا ہے. جو چیز بھی اللہ تعالی کی ذات کے اعتبار سے ہم جاننا چاہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کا عکس نظر آ جائے گا, اس لیے کہ آپ مظہر ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اور اس کی صفات کے اور اس کی قدرت کے بھی مظہر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مار دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اس صفت پر بھی دلیل ہے. اللہ تعالی سب کو رزق کیسے عطا فرما رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیونکہ کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے، سب زمانے ایک ہی وقت میں اللہ تعالی کی نگاہ قدرت میں موجود ہیں. یعنی ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس حال میں، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ دیر کے بعد کیا کریں گے ہمیں یہ نہیں معلوم، ہمارا دن کیسا گزرے گا ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ خیر رکھے ہمارے دن میں آنے والے وقت میں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وقت کیسا گزر جائے گا، ہمیں کل کی کوئی خبر نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ گزرے ہوئے، موجودہ اور آنے والے زمانے سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، سب پر ایک ساتھ اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے، وہ سب کو ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی مختلف امور کی انجام دہی والے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو ان کے ذمے ان کے کام لگا دیے، اسی وقت لگا دیے کہ یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذمے کام لگا دیے کہ وہ پیغام رسانی کا کام کریں گے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کام لگا دیا کہ رزق کا پیمانہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے رزق تقسیم کرنا ہے، کسی کو ایک چاول کا دانا زیادہ نہیں دینا اور کسی کے حصے میں ایک چاول کا دانا کم نہیں کرنا. تو پیمانہ رزق حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جان نکالنے پر مامور فرما دی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر مامور کر دیا. اچھا، اللہ کا حکم ہے ان کو تو فوراً اس حکم پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ادھر حکم دے دیا اور ادھر فرشتوں نے عمل شروع کر دیا اور اللہ کے پیش نظر کوئی مستقبل نہیں ہے، تو حضرت اسرافیل کو تخلیق کیا اور حضرت اسرافیل کو نے پوچھا میرا کام کیا، اللہ نے فرمایا سور پھونکنا، انہوں نے سور اٹھا لیا، سور اٹھا لیا. اور اب سور اٹھا لیا، اللہ کا حکم ہے تو پھونکا کیوں نہیں، یہ دنیا باقی کیوں، ابھی تک موجود کیوں، اور مستقبل تو ہے ہی نہیں اللہ کے پیش نظر کہ اللہ یہ فرمائے سور اٹھا لینے کے بعد کہ ابھی نہیں، کل پھونکنا، پرسوں پھونک دینا، یہ تو کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ مستقبل اس کے پیش نظر ماضی کی طرح ہے، مستقبل حال کی طرح ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام تو لگائے مگر ساتھ میں ان کاموں کو حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک ضابطہ بھی عطا فرمایا، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب تمہارے ان کاموں کا پیمانہ ہے، میرے محبوب کو اپنے ان کاموں کی پروگرس دیتے رہنا، پچھلی پروگرس ملے گی، اگلے معاملات میرے محبوب کی طرف سے تم کو عطا کر دیے جائیں گے، میرے محبوب کی مرضی کے مطابق یہ سارا کام ہوگا، وہ میرے ربوبیت کے، الوہیت کے، رزاقیت کے ہر ایک میری ذات اور صفات پر دلیل ہیں، لہذا ان کے بغیر یہ نہیں ہوگا، دنیا بھی انہی کے حوالے سے بنی ہے. تو اسرافیل تم نے سور پھونکنا ہے نا، تو میرے محبوب کو بس دیکھتے رہو، میرے محبوب کی زیارت کرتے رہو، جس وقت میرے محبوب نے اپنی ابرو کے اشارے سے یہ کہہ دیا کہ ہاں بس اب میرا کوئی، یعنی میری نسل کا کوئی بچہ اور اب میری امت کا کوئی فرد دنیا میں باقی نہیں ہے، لہذا اسرافیل چلو اپنا کام کرو جو تمہارے ذمہ لگایا ہے، تو اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی، اسی وقت قیامت، اور قیامت ایک عذاب ہے، لہذا قیامت کسی سید پر اور قیامت امت مصطفیٰ کے اجابت والی امت کے کسی فرد پر کبھی بھی قائم نہیں ہوگی. قیامت مشرک پہ ہوگی، قیامت کافر پر ہوگی، قیامت ملحد پر ہوگی، قیامت دوسرے گمراہ لوگوں پر ہوگی، لیکن جو مسلمان ہیں ان پر قیامت نہیں آئے گی. پیمانہ رزق کے لیے بھی حضرت میکائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں، سرکار جیسا فرمائیں گے ویسے ہی رزق کا پیمانہ وہ چلتا رہے گا، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قاسم بنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ قاسم ہیں، لہذا تقسیم کا معیار اور تقسیم کا پیمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب معاملات کی خود نگرانی فرماتے ہیں. اس پر ایک دلیل اور یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان معاملات کی نگرانی سے نظر ہٹا لیں تو اللہ تعالیٰ یہ کام رکوا بھی دیتا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے کر اپنے پاس بلوایا تو وہ بڑا اہم مرحلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہیں، شاب ابی طالب میں وقت گزارا، سیرت طیبہ کے یہ مضامین بڑے اہم ہیں، 3 سال محسوری، آپ کی رفیق حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، مشفق مہربان چچا جناب ابو طالب وہ فوت ہو گئے، طائف چلے گئے، طائف میں آپ کے ساتھ کیسا برا سلوک ہوا وہ بھی سیرت طیبہ کے مضامین میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے طائف سے واپس تشریف لائے تو دیکھیں وہاں پر صرف ایک شخص آپ کی استقامت کو ملاحظہ کر کے حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پسند آ گئی تھی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ سارا شہر طائف آپ کے خلاف ہے اور آوازیں کس رہے ہیں نوجوان بچے اور پتھر مار رہے ہیں سنگ باری کر رہے ہیں، تو میں نے ایسے عالم میں یہ دیکھا کہ سب نے مل کر ایک بڑی سی چٹان وہ آپ کی طرف لڑکا دی، وہ ایک ہی راستے پر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید گھبرا گئے، ڈر گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چٹان آ رہی ہے، دونوں طرف باغات ہیں اور باغ کو کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، اگر ہم کسی باغ میں چلے جائیں تب تو بچنے کی کوئی صورت ہے، ورنہ اسی پگڈنڈی پر جس پہ ہم چل رہے ہیں نشیب کی طرف جا رہے ہیں اوپر سے یہ چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، یہ تو کچل دے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ باغ کی جو باڑ لگی ہوئی ہے یقیناً اس کا کوئی مالک ہے، تو مالک کی اجازت کے بغیر قدم کیسے اندر رکھیں گے. حضرت عداس کہتے ہیں کہ میں وہیں سن رہا تھا، میں باغ کے اندر تھا اور سن رہا تھا، میں نے کہا یہ کتنا عظیم شخص ہے کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے سے ایک اتنی بڑی چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے تو اندر قدم نہیں رکھوں گا. وہ اتنی دیر میں حضرت زید کا خوف بڑھ گیا، تو حضرت زید کے اطمینان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت کا اشارہ فرمایا چٹان کی طرف، تو وہ چٹان رک گئی، ٹھہر گئی. اچھا کوئی چیز جب لڑکتی ہے چاہے وہ ٹینس بال ہو یا وہ کاک کی بال ہو، ٹھیک ہے نا، تو جب لڑکتی ہے تو سطح زمین سے چپک کر نہیں چلتی، کبھی اچھلتی ہے کبھی سطح زمین پر، کبھی اچھلتی ہے کبھی سطح زمین پر، اس طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ پتھر بھی ایسے ہی لڑکتا ہوا آ رہا تھا, کبھی اچھل رہا تھا کبھی سطح زمین پر تھا. اس سرکار نے جب انگشت شہادت کا اشارہ فرمایا تو وہ سطح زمین سے اوپر تھا, وہ ویسے ہی رک گیا, ویسے ہی رک گیا, اور آج بھی رکا ہوا ہے. اللہ یا رسول, جو لوگ ٹائف جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آج بھی ایسے رکا ہوا, یعنی اس کے نیچے اب تو وہاں انہوں نے کچھ پودے اور درخت لگا کر وہاں جانا ذرا مشکل کر دیا ہے, لیکن وہاں بہت پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں, ہم گئے تھے تو ہم نے ایک چادر اس کے نیچے سے گزار لی تھی, چادر کپڑا جو ہے اس کے نیچے سے گزار لیا تھا. تو وہ اگر ٹکا ہوا ہوتا وہ پتھر تو چادر پھنس جاتی, لیکن چادر گزر گئی, آر پار ہو گئی, اور وہ پتھر وہ چٹان جو ہے اوپر کو اٹھی ہوئی ہے, یہ کیفیت ہے اس کی. اچھا یہاں میں ضمنی بات بھی کر دوں, کیونکہ کچھ واقعات یقیناً آپ کی دلچسپی کے لیے اچھے ہوں گے اور یاد رہیں تو اچھی بات ہے. دوسری ایک اور چٹان بھی ایسے ہی ہے معلق, وہ چٹان بیت المقدس میں ہے, یہ صحیح تلفظ بیت المقدس ہی ہے. بعض لوگ سوچیں کہ شاید یہ مولوی صاحب بیت المقدس کہہ رہے ہیں, بیت المقدس ہونا چاہیے, بیت المقدس تلفظ ٹھیک نہیں ہے, بیت المقدس ہی ہے. تو وہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے, نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانے یا اول و آخر, کہ ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو براق پر سوار ہوئے, براق شوخی کرنے لگا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوخی بند کرو, بس چلو میرے ساتھ چلو, یہ مطلق فرمایا چلو میرے ساتھ چلو. تو براق بالکل سیدھا ہو گیا اور وہ بھی چلنے لگا. جس نے یہ چیز سن لی, سرکار کا یہ کلمہ سنا, تو براق وہیں پتھر کے پاس ہی تھا, ایک بہت بڑی چٹان تھی وہاں بھی, تو وہ چٹان بھی سرکار کے حکم پہ چل پڑی, چلو چلو میرے ساتھ چلو, وہ چٹان بھی چل پڑی. اب وہ بڑی چٹان تھی تو آواز کے ساتھ زمین سے جدا ہوئی, ہے نا, آواز ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے کہا تو کہاں جاتی ہے, ٹھہر یہیں پر. تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ یہیں ٹھہر, یہ نہیں فرمایا واپس جا, اگر یہ فرماتے کہ واپس جا تو وہ واپس زمین پہ آ جاتی, آپ نے فرمایا یہیں ٹھہر, وہ وہیں ٹھہر گئی. یہ پتھر کہنا مانتے ہیں نا, وہ تو افسوس ہے کہ انسان کہنا نہیں مانتا اللہ کے حبیب کا, لیکن پتھر جمادات کہنا مانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر وہ ویسی چٹان ٹھہر گئی. اچھا اس چٹان کے نیچے اچھا خاصا گنجائش ہے, اچھی خاصی, تو لوگ لیٹا کرتے تھے جا کے. اچھا لیٹنے میں خوف بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا کہ یہ چٹان اوپر ہی نہ آ جائے, تو یہ کیفیت بھی ہوتی تھی. تو وہاں انہوں نے, یہ یہودیوں نے اور بعض مسلمانوں نے یہ کیا کہ اس چٹان کے نیچے کی جگہ کو کھدائی کر کے بیسمنٹ بنا دیا. اب وہی چٹان چھت کے طور پہ ہو گئی اور اس کے نیچے کی جگہ کھدائی کر دی گئی. تو لوگ وہاں جاتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, اس کی زیارت کرتے ہیں, اسی کے اوپر چٹان کے اوپر ہی سنہرے رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے جس کو گنبد صخرہ کہتے ہیں. مدینۃ المنورہ میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جو گنبد ہے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے, اور یہ گنبد صخرہ ہے جو کہ فلسطین میں, یہ مسجد اقصی کا گنبد نہیں ہے. مسجد اقصی کا گنبد جو ہے وہ پتھر سے بنایا گیا ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا تھا, وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ جو سنہرا گنبد نظر آتا ہے کہیں تصویر میں یا کہیں کبھی اخبارات میں, تو وہ اسی چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے. اور وہ جو چٹان وغیرہ یا دوسرے مزارات وغیرہ, وہ سارے معاملات, میں ایک عمرے کے سفر میں وہاں جارڈن گیا تھا, اور جارڈن میں اس زمانے میں اردن میں ہمارے یہاں سے جو سفیر تھے تو وہ یمن سے اپنی سفارت چھوڑ کر اردن چلے گئے تھے، جو ہمارے یہاں سینٹ کے چیئرمین بھی رہے محمد میاں سومرو، تو محمد میاں سومرو سے ہمارے وفد نے ملاقات کی تھی، وہ سفیر تھے پاکستان کے، اور ان سے کہا تھا کہ اگر آپ اس قافلے کو جو فلسطین زیارت کے لیے جا رہا ہے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں، تو ہم شامل ہو گئے تھے اس میں، اور اس طریقے سے الحمدللہ وہاں زیارت کر لی. ان لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا نہیں دیتے، وہ انٹری نہیں دیتے، کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ میں اسرائیل وزٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اس نے ہم سے پاسپورٹ لے کر رکھ لیا، ایک سلپ دے دی تھی، اور یہودی سے ہم نے ایک بات کی تھی کہ اتنے مزارات تم نے کسی بھی مزار کو نقصان نہیں پہنچایا، ان سے تو ہماری عقیدت ہے. تو وہ یہودی نے ایک بڑی خاص بات کی تھی جو کام آئے گی آپ کے. وہ یہودی نے کہا تھا اپنے بارے میں، یہودی نے کہا تھا کہ ہم یہودی ہیں، ہم سعودی نجدی وہابی نہیں ہیں جو مزارات کو گرا دیں. ہے نا، پتا چلا کہ نجدی وہابی یہودی سے بھی برا ہوتا ہے. بہرحال، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تو اپنی جگہ کہ طائف میں بھی چٹان معلق اور یہاں فلسطین میں وہ بھی معلق رہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کیفیت میں بھی باغ کے اندر نہیں آئے. پھر چٹان تو ٹھہر گئی، تھوڑی دیر کے بعد اداس آیا، آ کر اس نے کہا میں نے اپنے مالکوں سے اجازت لے لی، آپ اندر تشریف لے آئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ انگور لے کر آیا، طائف کے انگور بڑے مشہور ہیں، وہ انگور لے کر آیا. تو جب انگور لایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کیا تم نے اپنے مالکوں سے اجازت لی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں اجازت تو نہیں لی. تو آپ نے فرمایا پہلے اجازت لو، اگر اجازت ملے گی تو ہم اسے کھا لیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ ہم نوش نہیں فرمائیں گے. وہ اجازت لے کر کے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اجازت مل گئی ہے، پھر آپ نے نوش فرمایا. جب حضور جانے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنے دین میں شامل کر لیجئے، میں نے آپ کی استقامت کو جو دیکھا اس سے اندازہ ہوا کوئی مسافر اتنا سفر کر کے آئے طائف اور بلندی پر آئے، بلند ہے طائف، بلند مقام، تو اتنی بلندی پر آپ مکہ سے سفر کر کے آئے، آپ کو ذرا سا آرام کا موقع نہیں ملا، یہاں پہلے سے انتظام موجود تھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور ساری منظم ان کی پلاننگ تھی، انہوں نے آپ کو کہیں بیٹھنے بھی نہیں دیا، ذرا سی مہلت بھی نہیں دی، مسلسل آپ پر ظلم ہوتا رہا، زیادتی ہوتی رہی. تو ایسے عالم میں ہر شخص جو بھوک پیاس محسوس کرتا ہے تو اس کی طبیعت چاہے گی کہ بیٹھنے کی جگہ ملے، اور آپ کو جب بیٹھنے کی جگہ مل رہی تھی تو آپ نے کہا کہ پہلے مالکوں سے اجازت لو، اور جب آپ کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا تھا تو آپ نے کہا پہلے مالکوں سے اجازت لو. یہ آپ کا صبر جو ہے اور یہ استقامت، اس نے مجھے متاثر کر دیا. تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی وہ مسلمان ہو گئے تھے، آج بھی وہ مقام محفوظ ہے. حضرت عداس نے جس جگہ اسلام قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام فرمایا، تو وہاں طائف میں مسجد عداس بنی ہوئی ہے، اور یہ مسجد عداس قرن المنازل کی میقات کے متوازی ہے، اہل طائف کی جو میقات ہے. لیکن جب اہل طائف میں جو اہل محبت ہیں جب وہ وہاں سے چلتے ہیں اور عمرے کا ارادہ ہو تو وہ قرن المنازل پر آ کر احرام نہیں باندھتے، وہ مسجد عداس پر آ کر احرام باندھتے ہیں، کیوں؟ محبت والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہاں پر باندھا جائے جہاں حضرت عداس نے ایمان قبول کیا تھا، اور پھر اپنے عمروں کا نسبت بھی حضرت عداس کی طرف کر دیتے ہیں کہ بھئی انہی کے نام سے عمرہ کرنا، اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. بہرحال، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ایسے عالم میں کہ طائف کی مشقت اور تکالیف، اور ادھر اہلیہ کا انتقال، چچا کا انتقال، تو ایسے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت کے لیے خاموش ہوئے، اور خاموش آپ بس بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھ جاتے، کبھی رکن اسود کو دیکھتے رہتے، کبھی باب کعبہ کو دیکھتے رہتے، کبھی رکن یمانی کی طرف متوجہ ہوتے، اسی طرح. اچھا، قریش پوری جاسوسی کرتے تھے، قریش پورے معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے، تو ان کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کو دیکھیں اب ان سے کون ملنے آ رہا ہے، جو ملنے آئے تو اس کو روکا جائے اور ان کے تبلیغ کے معاملات میں رکاوٹ ڈالی جائے. ان کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ستایا جائے. اچھا، وہ قریش کی تعداد اچھی خاصی سرداروں کی، مشرکین کی، تو وہ تو اپنی ڈیوٹی تقسیم کر لیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملات میں اکیلے اور تنہا، صحابہ اکرام بھی خاموش، ان کی بھی زبانیں گویا گنگ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیا بات کریں، کون سرکار کو یہ تسلی دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھی تکلیف ہوئی کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے مگر آپ صبر کیجئے. اب بتائیے صحابہ اکرام پرسہ کیسے دیتے ہیں؟ کوئی پرسہ دیتا ہے تو اسی طرح دیتا ہے نا، یا تو برابر کا آدمی پرسہ دے گا یا بڑا آدمی پرسہ دے گا. تو پرسہ دینے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ صبر کریں، آپ کے مقدر میں یہی لکھا تھا، کوئی بات نہیں صبر کریں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. یہ جملے صحابہ اکرام میں سب سے قریب ترین. کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے. حضور کو جن کی ذات سے وابستہ ہے نا صبر کا سب سے اعلیٰ ترین مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو حاصل ہوا ہو، تو حضور کو کوئی یہ کہے گا کہ آپ صبر کریں ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی یہ کہے گا کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں؟ جن کے پاس ہے ہی اللہ کی رضا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی یہ کہے گا کہ آپ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا کا انتقال ہو جائے، لہذا آپ اس پہ شاکر ہو جائیں، آپ کی تقدیر میں لکھا تھا. ارے جس کی وجہ سے ساری دنیا کی تقدیر بنائی جا رہی ہو، جس کے در سے لوگوں کو مقدر ملتا ہو، اس کو کوئی یہ کہے گا آپ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا؟ تو اب صحابہ بھی خاموش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کیفیت میں سارا سارا دن اور ساری ساری رات بیت اللہ شریف کے صحن میں، مطاف میں بیٹھے رہتے تھے. اسی عالم میں آپ کو قریش دیکھتے، اور رات کے وقت میں کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا کر سب چلے جاتے آرام کرنے کہ دیکھو یہ کب تک یہاں پر ہیں، کب اپنے گھر جائیں گے. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی مطاف میں ہی آرام کر لیتے، کبھی وہیں آپ کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی ان کا مکان، تو کبھی وہاں چلے جاتے، بہرحال جیسا بھی. اور قریش پھر صبح ہی صبح پھر آ جاتے کہ دیکھیں کہیں نکل تو نہیں گئی ہے، کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے. یہ تعقب اور یہ جاسوسی کس لیے تھی؟ وہ اس انتظار میں تھے، آ کر چھیڑتے بھی تھے، کہتے تھے کہ ہاں بھائی آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کافی دنوں سے خبر نہیں آئی آسمان سے، کیا آپ کے رب نے، نعوذ باللہ اس طرح جملہ کہتے، کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اب کوئی آسمان سے خبر نہیں آتی آپ کے پاس؟ آپ کی تسلی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے؟ کب آپ وڈرا کریں گے اس دعوت، دین کی دعوت کو کب وڈرا کریں گے؟ کب آپ کہیں گے میں دست بردار ہوتا ہوں تبلیغ دین سے؟ کب آپ کہیں گے کہ میں تم لوگوں سے الگ ہو کر یہ کام کر رہا تھا، اب میں تم لوگوں میں واپس آ رہا ہوں؟ یہ جملے احادیث میں ملتے ہیں ہمیں کہ اسی طریقے سے مشرکین جو ہے وہ سوچا کرتے تھے، آپس میں میٹنگ کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے ان مکرو عزائم کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان بھی کر دیتے تھے. اب آپ سوچئے ایک شخص جو ہے وہ ایک مشن پر ہے، اس کو کوئی آ کر کے یہ کہہ دے کہ تم اپنے مشن سے دستبردار کب ہوگے، تم اپنے مشن کو چھوڑ کر واپس ہم میں کب آؤ گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان جملوں سے کہ یہ، اور سرکار نے خاموشی اختیار فرما لی، کوئی جواب نہیں دیتے تھے. وہ روزانہ صبح صبح آ کے پوچھتے تھے رات بھر کیا پیغام آیا اللہ کی طرف سے. ایسے ہی عالم میں ایک دن بالکل رات کے پچھلے پہر تک وہ سب آپ کو دیکھ چکے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک تعاقب کرنے والے, جاسوسی کرنے والے سراغ رساں کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے کہ تم ان کی خبر رکھنا, اور صبح ہی صبح پھر آ گئے. اب آ کر پھر وہی انداز ہے جو پچھلے دن اور اس سے پچھلے دن تھا. آ کے کہتے ہیں, محمد کوئی آسمان سے خبر آئی؟ حضور نے کبھی جواب نہیں دیا تھا, پہلے خاموش رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا, تم آسمان سے خبر کی بات کرتے ہو, میں آسمان سے ہو کر کے آ گیا ہوں. اب وہ بڑے پریشان, وہ اس سے پوچھتے ہیں, ابے تجھے چھوڑ کر گئے تھے ان کی نگرانی کرنے کے لیے, یہ کب کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا, میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کہیں جاتے ہوئے, میں نے ان کو نہیں دیکھا کہیں جاتے ہوئے. کہنے کہ پھر یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے ہو کر کے آ گیا. ان کے حوصلے بلند نظر آتے ہیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرسہ دینے کے لیے بلا لیا. اچھا, کوئی ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی پرسہ دینے کے لیے بلایا تھوڑی جاتا ہے, پرسہ دینے کے لیے تو آیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آتا, یہ زیادہ بڑی بات تھی. اللہ تعالیٰ آ جاتا, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکانیت نہیں ہے. اس کا وجود کیسا کیا, اس پہ ہمیں کلام کی اجازت نہیں. وہ کہاں ہوتا ہے, کہاں نہیں ہوتا, وہ ہر جگہ ہوتا ہے. لہذا ان سب چیزوں پر ہمیں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں تو صرف بطور مثال ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پرسہ دینے کے لیے اپنے پاس کیوں بلایا, خود اللہ تعالیٰ آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ آتا تو اس میں عظمت کی بات ہوتی نا. جیسے کوئی شخص کہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی میرے ابا کی تعزیت کے لیے میرے گھر آئے تھے, کوئی یہ کہے تو لوگ کہیں گے, ہاں بھائی یوسف رضا گیلانی آئے تھے تو بڑی بات ہے بھائی, تو اس کی واہ واہ ہو جائے گی, اس کی عزت بڑھے گی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہر ایک اپنے پروٹوکول کے مطابق آتا ہے, پروٹوکول ہے نا سب کا. اگر یوسف رضا گیلانی بھی آئے گا یا آصف زرداری بھی آئے گا کسی کے گھر, تو ان کا پروٹوکول تو یہ ہے نا کہ پہلے راستے بلاک کر دیے جائیں گے, ہے نا, پورے شہر کو پریشان کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد کالے شیشے والی گاڑی میں آئیں گے, جس کے ساتھ کالے شیشے والی چند اور گاڑیاں دھوکہ دینے کے لیے چل رہی ہوں گی کہ کس میں بیٹھا ہوا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اچانک گاڑی دروازے پہ رکے گی, آنن فانن اندر جائے گا, تعزیت کرے گا, آنن فانن آئے گا, بیٹھے گا, یہ جا وہ جا, ٹھیک ہے نا. اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون آیا. اب وہ گھر والا کہے کہ میرے اب آصف زرداری آیا تھا, تو لوگ کہیں گے آصف زرداری آیا, اس کو تو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے تو یہ دیکھا بہت ساری پولیس کی موبائلیں آئی تھی, پتہ لگتا ہے کہ تو کوئی سی آئی اے کا آدمی ہے, تیرے پاس پولیس کی موبائل آئی تھی, کوئی تحقیق کرنے آئی تھی. تو ہر ایک کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اس پروٹوکول کے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک پروٹوکول ہے نا. تو قرآن میں بیان فرمایا, اس نے فرمایا لا یدرک الابصار, کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو اللطیف الخبیر, وہ تو سب کی خبر رکھتا ہے لیکن کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے. وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن کوئی اس کو نہیں دیکھتا, یہ اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آتا بھی پرسے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں, تو کسی کو نظر تھوڑی آتا, ٹھیک ہے نا. جب نظر نہیں آتا تو پھر کیسے ہوتا یہ سارا کا سارا معاملہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اس میں رکھی کہ وہ نہ آئے بلکہ محبوب کو اپنے پاس بلائے, ٹھیک ہے نا. اور محبوب کو اپنے پاس بلائے تو اس کے بلانے میں دیکھیں نا, ماحول بھی بدلے گا, آب و ہوا بھی تبدیل ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو کچھ سیر ہوگی نا ایک طریقے سے. کہتے ہیں کہ بھئی اگر طبیعت پر گرانی ہے, طبیعت بوجھل ہے, تو چلو باہر ذرا سی چہل قدمی کر لیتے ہیں, کچھ طبیعت بہل جائے گی, بہتر ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنے پاس بلوایا, اپنی حسن الوہیت کی جلوگاہ میں بلایا, تو گویا ماحول بھی بدلا اور یہ سب سیرگاہ بن گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. سیرگاہ بھی کسی کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے. ہم شہر میں رہتے ہیں, ہم لوگ تو جیسا گنجان شہر ہوگا ویسے ہی وہاں پر سیر سپاٹے کی جگہ ہوگی. اگر بہت کھلا ہوا کوئی گاؤں یا دیہات ٹائپ کا ہوگا تو وہاں سیر کی جگہ بہت زیادہ ہوگی. ہمارے یہاں گنتی کے تو چند پارک ہیں پورے شہر میں, اور انہی پارکوں میں لوگ جا سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں, یہ ہماری ایک سیر ہے. لیکن ہم جب سیر کرتے ہیں نا تو ہمیں سیر کرتے ہوئے بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی. اچھا ہم دائیں طرف دیکھیں تو ہمیں بائیں طرف کے مناظر یاد نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم کسی سے مل لیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کو یاد رہے, وہاں کا ماحول منظر ہر چیز یاد رہے, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات عالم پست و بالا تحت السرا سے لے کر عرش مولا تک سب کچھ اپنے محبوب کی سیر گاہ قرار دیا. یہ سیر گاہ مصطفیٰ ہے, ٹھیک ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے پارک بنایا ہے, اور ایسا بنایا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کر کے یہ فرمایا کہ میں نے ایک ایک جنتی کو اس کے نام و نسب سے, باپ اور دادا کے نام سے, اور اس کے چہرے مہرے اور بشرے سے پہچانتا ہوں, اور ایک ایک جہنمی کو بھی اسی طریقے سے نام و نسب سے جانتا اور پہچانتا ہوں. اب دیکھیے آپ, یہ سیر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. کون یاد رکھے گا؟ نام بھی یاد رکھنا, باپ کا نام بھی یاد رکھنا, اور پھر دادا کا نام بھی یاد رکھنا کہ یہ فلاں ہے. اس حد تک یاد رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عظمتیں عطا فرمائیں, اور اپنے حسن الوہیت کی جلوہ گاہ میں بلا کر کے بھی اپنی ذات اور صفات پر دلیل بنا دیا, اور اسی موقع پر شوکت اسلام کی نوید عطا فرما دی کہ محبوب اسلام کی شوکت کا اب آغاز ہونے والا ہے. 13 برس ہے نا مکہ المکرمہ میں, بعض نے کہا 12 برس میں معراج ہوئی تھی, تو چلیے 12 برس صحیح, تو تاریخی اعتبار سے 12 سال ہوں یا 13 سال, اللہ تبارک و تعالی نے اب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ شوکت اسلام کا آغاز ہو جائے گا, اسی کے ساتھ اسلام غالب آ جائے گا. محبوب تمہاری ہجرت ہو جائے گی, اور ہجرت کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کلام فرمایا ہے تو یہ نہیں معلوم کہ اس میں تقدیم اور تاخیر کیا ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے بس یہ بھی فرمایا, یہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے, یہ بھی فرمایا کہ تم میرے محبوب ہو, جو تمہارا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے, جس کو تم نے ریجیکٹ کر دیا اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا, یہ سب اللہ تعالی نے فرمایا. لیکن کیا پہلے فرمایا کیا بعد فرمایا یہ احادیث سے ترتیب معلوم نہیں ہوتی. ایک قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے دربار گوہر بار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جمال ربوبیت کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے پاس پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنے وہ تمام جو رنج و غم کے معاملات ہیں تو اس کو آپ نے اپنے سے دور کر دیا ہوگا نا, کیونکہ اللہ کے قریب پہنچ گئے. اب اہلیہ یاد نہیں آتی, اب وہ فوت ہو جانے والے چچا بھی یاد نہیں آتے, کیونکہ وہاں پہنچ گئے جہاں اب اہل دنیا کا, مشرکوں کا, ملحدوں کا ظلم و ستم وہ سب کا سب گویا ختم ہو گیا, ختم ہو گیا نا, کیونکہ اللہ تعالی کے بارگاہ سمدیت میں موجود ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پہلے فرمایا ہوگا اور کیا بعد میں فرمایا ہوگا. ہم یہ قیاس کرتے ہیں کہ حضور سے پہلے تو جو کچھ بھی فرمایا یہ شوکت اسلام کی نوید بعد میں فرمائی, شوکت اسلام کی نوید کی خبر اللہ تعالی نے جو دی یہ بعد میں دی ہے, کیونکہ جب حضور وہاں پہنچ گئے تو گویا ایک اطمینان کے ساتھ پہنچ گئے. اب وہاں کتنا عرصہ رہے، ایک سال گزارا، صدیاں گزاری، جتنا وقت گزارا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے نا کہ کس نے کتنا پیمانہ رکھا ہو، کوئی کیلنڈر ہو تو روزانہ تاریخ بدلتا رہے کہ بھئی حضور کو گئے ہوئے ایک دن ہو گیا، اب حضور کو گئے ہوئے دو دن ہو گئے، حضور کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے، وہیں پر ہیں، اس کا کون حساب رکھے گا؟ حساب نہیں ہے اس کا کتنا عرصہ رہے. بس اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ کہ سارا نظم کائنات جو ہے یہ سب کا سب روک دیا تھا، حضور کی خاطر روک دیا تھا. خالد عرفان نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ چلے جب عرش کی جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلے جب عرش کی جانب محمد تو ساکت ہو گئی تھی زندگی تک، نہ تھی دریا کی موجوں میں روانی، تھا ساکت ہر سمندر ہر ندی تک. یہ خالد عرفان کا کہنا ہے، گردش کی بات، ورنہ اعلی حضرت نے تو اس کا انکار فرمایا ہے. میں وہ کہہ دیتا ہوں خالد عرفان کے حوالے سے کہ زمینیں چھوڑ دی تھی اپنی گردش خلا میں انتظار روشنی تک، رہا کس طرح بستر گرم ان کا، محقق محو حیرت ہیں ابھی تک. نہیں سائنس میں ایسی مثالیں، ازل کے روز سے 15 صدی تک عناصر زندگی کے منجمد تھے، شب اسرا میں ان کی واپسی تک. تو یعنی سارا یہ نظام یہ منجمد تھا، جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے چل رہا ہے یہ سارا نظام. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو جب اپنے پاس بلا رہا ہے تو یہ سارا نظام روک دیتا ہے، اور جو فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ ڈیوٹی بھی روک دیتا ہے. باقاعدہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا تفسیر کبیر میں، اور اسی کو جو ہے حضرت امام طبرانی نے اپنی موجب میں بیان کیا، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ادھر محبوب بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالی فیصلہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، حضرت جبرائیل کو پیغام دے دیا جاؤ میرے محبوب کو بلواؤ، حضرت میکائیل کو ساتھ لے لو. تو حضرت جبرائیل نے یہ کہا ہوگا نا کہ میکائیل کے ذمے تو دوسرا کام، دنیا کا نظام کیسے چلے گا اگر میں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاؤں، رزق کا پیمانہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا نا کہ میکائیل سے کہہ دو پیمانہ رزق کو ایک طرف رکھ دے، ابھی مخلوق کو رزق تقسیم نہیں کیا جائے گا. حضرت اسرائیل کو بھی ساتھ لے لو. اچھا اسرائیل کو لے لیں تو وہ دفتر جو ہے اموات کا اس کا کیا بنے گا؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا نا کہ اس سے کہہ دو کہ ابھی محبوب کے آنے کی خوشیاں ہیں، تو محبوب کے آنے کی خوشیوں میں کسی کو موت دی جائے گی؟ نہیں ہوگا، موت کا قلمدان روک دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے معاملات، سارا نظم روک دیا. اور یہ حدیث شریف موجود ہے، یہ بھی امام رازی نے تفسیر کبیر میں سورۃ الاسرا بنی اسرائیل کی یہ آیت مقدسہ کے تحت نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو یہ بھی کہا کہ سارے فرشتوں کو یہ پیغام دو کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ روک دیں، روک دیں. اب آپ ذرا غور کیجئے، کام رکوایا جا رہا ہے، فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فرشتے، بعض فرشتے تحلیل کرتے ہیں. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، یہ فرشتوں کا ایک گروپ کا وظیفہ ہے، اس کو تحلیل کہتے ہیں. فرشتوں کا دوسرا گروپ ہے، اس کا وظیفہ تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وہ تسبیح کر رہے ہیں. تیسرا کوئی گروپ ہے فرشتوں کا، وہ اللہ کی تقدیس بیان کر رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ ان کی تسبیح ہے. کوئی چوتھا گروپ ہے فرشتوں کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد فی السر والاعلان، یہ وہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کے علیحدہ علیحدہ وظائف ہیں. بعض فرشتے وہ ہیں جن کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بس یہ ہے جو سورہ احزاب کی آیت سے پتہ چلتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ فرشتوں کو پیغام دو کہ جو تسبیح کرتے ہیں ان کو کہو تسبیح بند کر دو، جو تحلیل کرتے ہیں ان کو کہو تحلیل بند کریں، جو تقدیس بیان کرتے ہیں ان کو کہو تقدیس بند کریں، جو تکبیر بیان کرتے ہیں ان کو کہو تکبیر بند کریں۔ فرشتوں کی جب یہ تخلیق ہوئی تھی اور یہ کام ذمہ لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی وقت یہ فیصلہ تھا کہ یہ اس وقت تک تم کرو گے جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ قیامت کے ساتھ تمہاری بھی موت ہے، کیونکہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی قیامت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لگایا تھا۔ اب حضرت جبرائیل گئے، کوئی فرشتہ کھڑا ہوا تسبیح کر رہا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا پیغام ہے، تسبیح بند کر دو۔ تو فرشتہ نے تسبیح بند کی، حضرت جبرائیل نے کہا سجدے سے سر بھی اٹھاؤ۔ وہ سر اٹھایا اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اے سید الملائکہ، کیا قیامت آ گئی؟ کیونکہ ہمارا یہ وظیفہ تو قیامت تک جاری رہنا تھا۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا ہوگا؟ قیامت تو نہیں آئی، تو یہ تو نہیں کہا ہوگا نا قیامت آ گئی۔ میں اپنی محبت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل نے کہا ہوگا تمہاری کلاس یہ جو چل رہی تھی نا، اس میں بریک ٹائم ہو گیا ہے، بریک آ گیا ہے، کچھ دیر آرام کر لو، اللہ نے خود اپنی تسبیح رکوا دی ہے۔ اب آپ بتائیے، کوئی کسی کی تعریف کرے اور جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ خود اپنی تعریف کو رکوا دے، اور پھر حضرت جبرائیل کو یہ فرمائے کہ ان کو کہو کہ ان کو ایک نیا وظیفہ آج کے لیے بتایا جائے گا۔ نیا وظیفہ، وہ کیا ہے بھائی؟ اہلن و سہلن مرحبا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ بس یہ یاد کر لیں، یہ وظیفہ یاد کر لیں، کیونکہ میرے محبوب کے آنے کی گھڑی ہے، بس ان کو یہ وظیفہ یاد کر لیں۔ اور حضرت جبرائیل کو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ فرشتے اب تک جتنی تحلیل بیان کر چکے، جتنی تسبیح بیان کر چکے، جتنی تکبیر اور بعد میں قیامت تک بیان کریں گے، سب کو جس پر کروڑوں صدیاں گزر گئی ہوں گی، ان سب پر ان کو جتنا اجر و ثواب ملے گا فرشتوں کو، اس اجر و ثواب سے بڑھ کر اجر و ثواب صرف آج کا ہے، جب یہ اہلن و سہلن مرحبا السلام علیک یا رسول اللہ کہیں گے۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام بھی ہے کچھ، تم نے میرے محبوب کے سواری کے لیے رکاب کو تھامنا ہے، حضرت میکائیل کے ذمہ لگایا تھا لگام کو تھامنا ہے، لگام کو تھامنے کے لیے، لیکن گھوڑے کی لگام کو تھامے تو آپ گھوڑے کے قریب کھڑے کھڑے یہ کام کر لیں گے، رکاب نیچے ہوتی ہے، رکاب کو تھامنا بڑا وہ اس کے لیے نیچے جھکنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ عظمت والا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی عظمت والا کام بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس عظمت میں بظاہر کوئی یہ دیکھے کہ حضرت جبرائیل کو جھک کر کے کام کرنا پڑ رہا ہے اور حضرت میکائیل کو کھڑے کھڑے کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن حضرت جبرائیل کے کام میں عظمت زیادہ ہے۔ امام رازی نے لکھا انا جبرائیل علیہ السلام فی لیلت المعراج فی لیلت الاسراء اخذ برکاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی العمل افضل من سجود الملائکہ۔ حضرت جبرائیل نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رکاب کو تھاما اور سرکار کے پائے اقدس کو پکڑ کر اس رکاب میں رکھا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، یہ کام حضرت جبرائیل کا اتنا عظمت والا ہے کہ جتنے لا تعداد فرشتے وہ جو سجدے کرتے ہیں ان سجدوں سے زیادہ افضل کام یہ ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے، سجدوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، سجدوں سے زیادہ افضل یہ کام ہے۔ تب آپ دیکھیے نا کہ کتنی عظمت ہوئی، حضرت جبرائیل کو یہ کام دیا گیا اور بظاہر یہ کتنی بڑی خدمت ہے، جھک کر کے کی گئی ہے، لیکن اسی میں عظمت پوشیدہ ہے۔ جو جتنا زیادہ جھک کر کے کام کرتا ہے نا اس کو اتنی زیادہ عظمت ملتی ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور مرید خاص حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ, تو وہ جب اپنے مرشد کے حیدرآباد دکن میں آنے کے موقع پر خیر مقدم کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے محبوب یعنی مرشد کے پیروں کا بوسہ لینے کے لیے, وہ سواری پر تھے خچر پہ یا گھوڑے پہ, تو پیروں کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے. اچھا خود حضرت خواجہ بندہ نواز کے جتنے مریدین ہیں وہ اپنے دادا پیر کی دست بوسی کر رہے ہیں لیکن یہ قدم بوسی کے لیے جھک گئے, خلیفہ ہے نا, تو پتہ نہیں مرشد کے دل میں کیا خیال آیا تو کہنے لگے تم میرا ادب کرتے ہوئے جھک رہے ہو, اور زیادہ جھکو اور زیادہ جھکو. تو مطلب یہ تھا کہ تم صرف قدم نہیں چومو بلکہ میں جس پر سوار ہوں اس کو بھی تو مجھ سے برکت ملی ہے, اس سوار کے سموں کو بھی چومو, اس کے سموں کو بھی چومو. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سواری کے پیر کی بھی اس کی بھی قدم بوسی کے لیے جھکے تو ان کا جو یعنی سر کے بالوں کا ایک حصہ جو ہے رکاب میں الجھ گیا تھا, اور اس رکاب میں گھوڑے کی جو الجھا تو آپ کے مرشد کا پیر آپ کے ان بالوں پر آ گیا, جب اور زیادہ جھکے زمین تک تو وہ بال کھینچ گئے لمبے ہو گئے, اسی لیے ان کو گیسو دراز کہتے ہیں, بال لمبے ہو گئے تھے ورنہ ان کا نام تو بندہ نواز ہے, گیسو دراز اسی لیے کہا جاتا. تو انہوں نے کبھی اپنے وہ بال تراشے نہیں, لوگ کہتے تھے بال تراشے, تو کہتے ہیں یہ میرے مرشد کی اطاعت میں لمبے ہوئے ہیں ان کو کبھی نہیں تراشوں گا. تو خدمت والا جتنا ادنا درجہ بظاہر نظر آئے نا کہ یہ ادنا کام ہے, وہ ادنا نہیں ہوتا, وہی کام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بظاہر ادنا کام کیا لیکن بڑا اعلیٰ کام کیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو اب آپ دیکھیے کہ اتنی عظمتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہیں کہ آپ کی وجہ سے پیمانہ رزق حضرت میکائیل سے الگ کر دیا گیا, اور اگر حضرت میکائیل کو دیا گیا تو حضرت میکائیل کو حکم ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لو, میرے محبوب سے پوچھ لو کہ کس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں, کس کو کتنا دینا ہے, کس طریقے سے دینا ہے, یہ سب یہ بتائیں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پوری کائنات کے نظم کو اللہ تعالی کے حکم سے اور اپنی ابرو ناز کے اشارے سے چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بس سور پھونکنے کا حکم دیا, یہ نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ فلاں دن تم نے یہ قیامت لانی ہے, میرے محبوب سے پوچھنا محبوب کے صدقے بنی ہے, جب محبوب کہہ دے کہ اب آ جائے تو آ جائے گی, جس کی وجہ سے بچھایا گیا ہے نا, مہمان آ جائے آپ دسترخوان سجا دیں, مہمان آ جائے آپ نے وہ نششت فرشی نششت ہے یا کرسیاں ہیں جو بھی ہے آپ نے ایک اہتمام کر دیا, آپ نے کوئی جلسہ کیا جلسے میں ایک اہتمام کر دیا, دریاں بچھا دی, سب کچھ کر دیا, تو جس کے لیے کیا جب وہ ہے تو وہ سامان اسی طرح رہے گا, جب وہ چلا جائے گا تو سامان بھی اڑ جائے گا ختم ہو جائے گا جس کے لیے جیسا اہتمام. تو اللہ تعالی نے یہ کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی اور محبوب کی خاطر بنائی, تو جب محبوب چاہیں گے یہ رہے تو رہے گی, جب محبوب چاہیں کہ اب نہ رہے, اب اس کی بساط لپیٹ دی جائے تو لپیٹ دی جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا ٹھہراؤ, اس کائنات کا چلاؤ, اس کائنات کا نظم, اس کائنات کا دستور, یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے عین مطابق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اسی حوالے سے ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ یہ اپنے رب کی بڑی روشن دلیل ہیں, اور جب اپنے رب کی دلیل ہیں تو ان سے زیادہ رب کے بارے میں، رزاق کے بارے میں، ان سے زیادہ اس اللہ الصمد کے بارے میں اور کون جان سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی دلیل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ کے پہچان اور عرفان کی دلیل بھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اس کی دلیل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ باتیں میں نے جو آپ کے سامنے عرض کر دیں، اس سے ہمیں عظمتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ کچھ ایک دو سوالات ہیں، پھر میں اپنی ہم گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے تمام حروف اور اعراب 19 سے تقسیم ہوتے ہیں پورے پورے، تو صرف 19 ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ 18 سے ہو جاتے، 17 سے ہو جاتے، یا 20 سے ہو جاتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے، اس قرآن مجید کی ایک چابی ہے، مفتاح ہے، قرآن مجید کی چابی، اس کے مضامین کو کھولنے والی چابی. اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ یہ بسم اللہ جو ہے نا، یہ مفتاح ہے. اچھا، اس میں بہت اہم ایک کلام یہ ہے، اور میں وہ کلام اعلی حضرت سے استفادہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں. اعلی حضرت سال میں ایک طویل خطاب فرماتے تھے، سال میں ایک ہی مرتبہ، اور وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے بریلی شہر میں ہی فرمایا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعلی حضرت نے اسی بسم اللہ پر کلام فرمایا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے. اس کا ترجمہ یہی ہے نا، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے، یا اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے، جو کہ رحمان اور رحیم ہے، یہی ہے نا اس کا ترجمہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، کیا کسی کا نام، نام کسی کا نام، وہ اس کی ذات کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ یہ اعلی حضرت ہی نے سوال کیا ہے. تو نام ذات کا قائم مقام نہیں ہو سکتا جبکہ وہ ذات اللہ کی ہو. تو پھر اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے اللہ کا نام، اللہ اسم جلالت، تو کیا اس اسم جلالت سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا کما حقہو عرفان ہو جاتا ہے؟ پھر اعلی حضرت خود اس سوال کے بعد کہتے ہیں نہیں ہوتا. تو یہ اسم سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ، یہ اسم سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں پر اسم اللہ، یعنی جو اللہ نام ہے، اللہ ذات نہیں، اللہ نام، تو یہ کیا ہے اور یہ کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کی دلیل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی دلیل کے طور پر حضور ہی کا اسم بیان ہوا ہے، بسم اللہ. یعنی اس نام کی برکت لیتے ہوئے کہ جس نے اپنی تخلیق کے بعد اپنے رب کو اسی نام سے پہچانا تھا، ٹھیک ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہی تو سب سے پہلے اللہ ادا ہوا ہے نا. اللہ نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا، اور کوئی اپنا نام خود نہیں رکھتا، نام دوسروں کے پکارنے کے لیے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تخلیق کے بعد سب سے پہلے اللہ کہا، اور پھر سجدے میں گئے تھے، اور پھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ ارفع راسک یا حبیبی یا محمد. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا میرا منصب ہے محبوبیت، اور میرا نام ہے محمد. میں نے اللہ کا نام لیا اللہ، اور اللہ نے میرا نام مجھے بتایا کہ تیرا نام محمد ہے، ٹھیک ہے نا. اب سمجھ میں آ گئی بات. تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ نام یا وہ کلمہ جس پر اللہ تعالی کی رحمت نے سب سے پہلے گویا جوش مارا ہو کہ محبوب کو بنایا، کتنے چاؤ سے بنایا ہوگا، اور پھر اس محبوب نے کہا کہ تو اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ نام پسند ہے، اسی لیے اس نام کی برکت لی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے، اللہ کے نام کی برکت لیتے ہوئے، اور اس نام سے لذت حاصل کرتے ہوئے، کہ اس وہ نام کام کے آغاز میں بہتر اور خیر کی خبر رکھے تاکہ کام کا آغاز اپنے انجام تک بہتر ہو جائے. کیونکہ یہ نام اس زبان سے نکلا ہے کہ جس زبان سے جو بات ادا ہو جائے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے, شر نہیں ہوتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جتنے حروف ہیں وہ 19 ہیں, اور یہ قرآن مجید کی چابی ہے, ٹھیک ہے نا, قرآن مجید کی مفتاح ہے. اور جہنم میں عذاب کے جو داروغا اور فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کے انکاریوں کو یہ فرمایا ہے کہ تم قرآن کے ریاضی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کے جب اسے پرکھو گے تو یہاں بھی تمہیں 19 کا ہنسا پریشان کرے گا, اور پھر مر کر جہنم میں جاؤ گے تو وہی 19 تم کو عذاب بھی دیں گے. یہ ہے بات. یہ ایک اور سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا روضہ مبارک کیا خانہ کعبہ کے اندر ہے, اور اگر نہیں تو پھر کہاں ہے؟ اس میں میں ایک تلفظ کی غلطی کی ہے, انہوں نے روضہ, یہ روضہ نہیں روضہ ہوتا ہے, یعنی ہم لوگ تو اردو میں زواد پڑھتے ہیں نا, ورنہ یہ عربی میں دواد ہے, تو زواد سے بھی لکھا جائے تب بھی یہاں انہوں نے زے سے لکھا ہے, یعنی روزہ. یہ جو ہم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے نا, وہ لکھا ہے انہوں نے روزہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر انور میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں دیوار کعبہ کے ساتھ واقع ہے. حتیم شریف جو ہے نا, وہاں دیوار کعبہ اور کعبہ معظمہ کی جو چھت ہے اس کے ساتھ جو پر نالا ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں, اس کے بالکل نیچے واقع ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا روضہ مبارک جو نجف میں ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے, بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک جس اونٹنی پر لے جایا جا رہا تھا وہ رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی تھی. ہاں یہ روایت ملتی ہے, لیکن حضرت علی کا روضہ مبارک نجف اشرف میں ہے, یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قاتل اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے تو کیا اس کے لیے معافی ہے؟ یا بالکل اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ جو عقائد پر بیان کرتے ہیں, دیگر علماء کرام بھی عقائد پر نقطے بیان کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہمارے ایک معتکف بھائی کا خیال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو کافر کہنے کی بھی ممانعت کی ہے, لہذا ایسا کہنا مناسب نہیں کہ دیوبندی اہل حدیث کافر یا بے دین لوگ ہیں. مزید یہ کہ ایک کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ بھی داخل جنت ہو سکتے ہیں, کیونکہ سرکار افو درگزر کے پیکر ہیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو انہیں بھی معاف کر دیں. لہذا یہ مناسب ہوگا کہ ایک عدد نششت میں اس کی وضاحت اس پرچی کے ریفرنس کے بغیر ہی ہو جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو یہ پھر پہلے لکھنا تھا آخری جملہ, میں تو پڑھ گیا. بہرحال یہ کسی معتکف بھائی نے لکھا. دیکھیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر کافروں کو کافر ہی خطاب فرمایا ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب تم فرماؤ کہ اے کافرو, یہ اللہ نے فرمایا نا, اے کافرو. یہ بات کہ کافر کو کافر نہ کہو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف اس خیال سے کہیں بعض بزرگوں کا قول ملتا ہے کہ اگر تم کافر کو اس طرح کافر کہو اور اس کے پیشواؤں کو یا اس کے بتوں کو یا اس کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے رب کو برا کہے گا. وہ اس لیے کہا گیا ہے, اس کے علاوہ نہیں کہا گیا. کافر کو کافر ہی کہا جائے گا, اور جو کافر ہے اگر اس کو کافر نہ کہیں تو پھر کیا کہا جائے؟ ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک بات ہے. ہاں مسلمان کو کافر نہیں کہا جائے گا, اور کسی کو کافر بنایا نہیں جاتا، کسی کے کفر کو بتایا جاتا ہے. اعلی حضرت نے کسی کو کافر بنایا نہیں تھا، یہ بات سمجھ لیجئے گا. اعلی حضرت نے کافر کسی کو بنایا نہیں، بلکہ کافر کے کفر کو بتایا کہ دیکھو اس کے اندر یہ کفر ہے، تاکہ لوگ اس سے بچ کر کے چلیں، اس سے بچ جائیں کہ ہاں بھئی یہ ہمارے معاشرے میں رہنے والا یہ جو آدمی ہے یہ زہر آلود ہو گیا. کفر زہر ہے نا، کفر ایسا زہر ہے جو صرف جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا، گلاتا یا سڑاتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو ایسا زہر ہے، تو اس زہریلے آدمی کی نشاندہی تو ہونی چاہیے نا، ورنہ سب اس سے نقصان حاصل کریں گے، تو وہ سب کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ کفر، یہ زہر، اور جو کفر کرتا ہے وہ زہریلا، اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے. جس طرح سانپ کی، بچھو کی اور ایسے موزی کیڑے مکوڑوں کی نشاندہی ضروری ہے، ان کی بھی نشاندہی بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ حرم میں سب کو امان ہے، لیکن سانپ کو، بچھو کو حرم میں امان نہیں ہے. چیل، کوا، گدھ، گرگٹ اور چوہا، اس کو حرم میں امان نہیں ہے. فرمایا اگر یہ حرم کے اندر بھی ہے نا، کعبے کے اندر، تو ان کو مار دیا جائے. شیر آئے اس کو امان ہے، چیتا آ جائے امان ہے، ہاتھی آ جائے امان ہے، لیکن یہ جو چند جانوروں کا میں نے نام لیا، چوہا اور سانپ اور بچھو اور کوا اور گدھ، یہ سب جو ہے ان کو وہاں مار دیا جائے. تو آپ سوچئے کہ یہ اس طرح کے نقصان پہنچانے والے ہیں نا، کہ ان کو وہاں بھی مار دینے کا حکم ہے. تو ہم جن بد دینوں کی بات کر رہے ہیں اور بد مذہبوں کی بات کر رہے ہیں، ان بد مذہبوں اور بد دینوں کی ایک پسندیدہ خوراک کہ کوے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کوا بھی حرم میں مار دو، کوا حرم میں مار دو، یہ فرمایا. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کہیں. جن کے اندر جو برائی ہوتی ہے اس برائی کو بیان کیا جاتا ہے. اور رہی بات یہ کہ ہو سکتا ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یعنی افو درگزر سے کام لیں، تو افو درگزر سے اسی وقت کام لیا جائے گا نا کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائیں، وہ کہہ دیں کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمارے بڑوں سے یہ غلطی ہو گئی، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے اپنا تعلق توڑ دیں گے. ہے نا، دیکھیں اعلی حضرت نے تو اتنی جرت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تمہارا باپ بد دین ہو تو باپ سے الگ ہو جاؤ، بیٹا بد دین ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ. اعلی حضرت کی وصیت ہے نا، تو اعلی حضرت تو اتنی جرت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ باپ کو باپ کا مقام دیا کس نے؟ اسلام نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور جس کا رشتہ رسول اللہ ہی سے قائم نہیں ہے، تو وہ کس بات کا باپ ہے اور کس بات کا بیٹا ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں نا، یہ ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک اور جگہ بھی ایسے ہی غالباً 2-3 سال پہلے ایسی ایک بات آئی تھی، تو اس پر میں نے یہ وہ انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ آپس میں اتحاد کریں، تو میں نے یہی مثال دے کر کے عرض کیا تھا کہ اتحاد بین المسالک کے لیے چلو بلوایا جائے، دعوت دی جائے، تو جب دعوت دی جائے گی تو ان کی پسند کی غذا بھی ہونی چاہیے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ہم حلوے کی دیگ بناتے ہیں اپنے علماء اہل سنت کے لیے، اور کچھ کوے پکڑ کر کے، کاٹ کر کے کوے کی بریانی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب وہ اسی طرح ہوگا نا بھائی معاملہ، کہ ان کو وہ کھلایا جائے کہ بھائی آپ اپنی یہ کوے کی بریانی کھائیے اور بیٹھ کر کے معاملہ طے کیجئے، کوئی اختلاف دور ہو جائے تو چلو اچھی بات. تو یہ بڑے عجیب معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت کا قائل نہیں ہے، اسے کسی بھی اعتبار سے نہ گلے لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کو اپنا رشتہ دار بنایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی کوئی نسبت اور کوئی تعلق باقی نہیں رہا. وہ رشتہ باقی ہے تو پھر سارا رشتہ باقی، کیونکہ دنیا انہی کی وجہ سے بنی ہے، ان سے جس نے اپنا رشتہ قائم کیا دنیا اس کے لیے مسخر بھی ہو جائے گی، اس کے اشارے پہ چاند بھی چلے گا، اس کے اشارے پہ سورج بھی چلے گا، اس کے اشارے پہ دنیا چلے گی، اس کے اشارے پہ دنیا کی ہر چیز چلے گی. اور جس کا رشتہ رسول اللہ سے کٹ جائے گا تو پھر دنیا اس کے اشارے پہ اور دنیا والے اس کے اشارے پہ یا دنیا والے اس کے ساتھ تعلق وہ نہیں رکھیں گے. جس کا رسول اللہ سے رشتہ کٹ گیا تو بس اس کو پھر جہنم ہی اپنا نوالا بناتی ہے، اس کے لیے عفو درگزر نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ بس جہنمی ہے، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو تو ہمیں اس پر توبہ کرنی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی شفاعت عطا فرمائے، اور انہی کی شفاعت کے ذریعے ہم سب کا جنت الفردوس میں داخلہ ممکن العمل بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.